الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكما ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
الحمد لله. چلیے تفسیر پہ چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق نمبر 158 آیت نمبر 41 سے 63 سورۃ مریم. لیسن نمبر 158 آیت نمبر 51-65. آیات پہ جانے سے پہلے ہم خلاصہ دیکھیں گے آج کے سبق کا. بہت ہی خوبصورت سبق ہے جس میں تین نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کے ناطے سے پھر کچھ اور بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ انسان جب اپنے رشتہ داروں کے اندر، خاص طور پہ گھر والے، ان کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو اس سے کیسے ان کو رسیت سے اپنے باپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے دکھتے ہیں. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو انہی کا بیٹا اسماعیل اپنے بچوں کو نماز کی تبلیغ کرتے ہوئے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے دکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سبق کے اینڈ پہ ہم اپنے آپ کو اس قابل ضرور پائیں گے کہ کیا خاموش رہیں یا پھر بولیں تو کس طرح بولیں. یعنی بہت ہی اہم سارے نقطے ہمیں انشاءاللہ آیات کی روشنی سے دکھیں گے. پھر دوسری چیز اس سے شرک کی قباحت بھی ہے کہ شرک دل سے محبتوں کو کیسے چھین لیتا ہے. کہ ابراہیم تو یا بتی پیار سے او میرے پیارے ابا جان کہتے ہوئے دکھتے ہیں، جبکہ باپ کے منہ سے جملہ نکلا تو یا ابن نہیں یا بن نہیں بلکہ یا ابراہیم نکلا. تو جو اللہ کا نہیں بنتا وہ بندوں کا بھی نہیں بنتا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں آج کے سبق میں دکھے گی کہ جب کوئی اللہ کی خوشی کے لیے ناپسندیدہ چیزوں کو، محفلوں کو یا طور طریقوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا دیتا ہے، جیسے کہ یہاں حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایک بہت ہی اہم نقطہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آگے اس طرح سے اکٹھا کہیں نہیں ہوا، وہ کیا ہے؟ انسانیت کے جو چار مختلف مرتبے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. سورۃ فاتحہ میں ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام والوں کا راستہ دکھا. آج کے سبق میں ان چاروں پہ بہت تفصیل سے بات ہوگی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا روحانی سفر کس کس مرحلے سے گزرتا ہے کہ حتیٰ کہ پھر وہ مقام صدیقیت پہ پہنچ جاتا ہے، اور انبیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن ہوتے ہیں تو ان میں وہ چاروں خوبیاں ہوتی ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ صدیق کون ہوتا ہے، شہید کون ہوتا ہے، اور اسی طرح صالحین اور نبی اور رسول کا فرق بھی آج کے سبق میں بہت کھلی طرح آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیسے اپنے قریب کیا باتیں کرنے کے لیے. کیا آج ہمارے پاس بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم اللہ کا قرب پا سکیں؟ گویا کہ موسیٰ تو کلیم اللہ بنے طور پہ جا کر، کیا آج ہمارے لیے بھی اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ پھر اگلی چیز ہم دیکھیں گے کہ جب نمازیں ضائع ہوتی ہیں تو دین ضائع ہو جاتا ہے. آج کے سبق میں نماز کے لیے بہت سارے اشارے ہمیں ملیں گے کہ نیک لوگوں کی اولادیں بے عمل کب ہوتی ہیں، और उसके बाद फिर हम देखेंगे जन्नत की कुछ झलकियां कि किस तरह से जन्नत में सुबह शाम रिस्क इंसान के पास लाया जाएगा, और फिर उसके बाद फरिश्तों का आना अपने हुक्म से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से है। सबक जो होते हैं ये काफी वक्त ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से ही दुआ है कि वो हमारे में बरकत डाले। अब चलते हैं आयतों के साथ साथ। शैतान रजीम, आयत नंबर 41, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, और तस्करा कीजिए इस किताब में इब्राहिम का। कौन थे इब्राहिम? इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, यकीनन वो सिद्दीक नबी थे, सच्चे नबी थे। अच्छा, और क्या था इनके अंदर? इसके इनके किरदार को देखते हैं, फिर वापस पलटेंगे इसी आयत के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। क्या किया इन्होंने, यानी इन्होंने अपने सिद्दीकन नबीयन होने का हक कैसे अदा किया? तो आयत 42 में है, इस काल अली अभी ही, जब उन्होंने अपने बाप से कहा। कौन थे इनके बाप? आजर। कौन थे? अपने वक्त के बादशाह के दरबारी, आला ओहदे पे शामिल थे। हजरत इब्राहिम के बारे में कुरान पाक शुरू से ही बात करता, थोड़ा सा लफ्ज इब्राहिम से बात करूंगी आज, कभी हमने गौर नहीं किया इससे पहले मेरा ख्याल है। तो लफ्ज इब्राहिम इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और कहते हैं कि ये दो लफ्जों का मजमुआ है। अगर आप लिखिए अपने सामने लफ्ज इब्राहिम को तोड़कर, इब प्लस रहीम। इब कहते हैं बाप को, अब अब्बा उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी आता है, और रहीम इब्रानी में रहम वाला, यानी इब्राहिम में बाप की शफकत, इनके नाम के अंदर ये मानी मिलता है। हमें ना भी पता चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए कि यहाँ इनका तस्करा क्यों आया है, क्योंकि जिस जगह अल्लाह के नबी ये दीन सिखा रहे थे वहां मक्का वाले थे, और मक्का वाले हजरत इब्राहिम के साथ अपना ताल्लुक ऐसे जोड़ते थे जैसे आज कोई किसी बड़े दौलतमंद रिश्तेदार के साथ अपना ताल्लुक जोड़ता है, या किसी बहुत मारूफ शख्सियत के साथ लोग अपने आप को जोड़ते हैं। लोगों की आदत होती है कि चमकते सूरज के पुजारी बनते हैं, तो हजरत इब्राहिम एक किस्म की यूनिवर्सल पर्सनैलिटी थे, तो मक्का वाले बड़ा मान करते थे कि हमारा इब्राहिम से ताल्लुक है, लेकिन अमली तौर पर हजरत इब्राहिम के तौर तरीकों से बिल्कुल ही बेनियाज हो चुके थे। तो अल्लाह ताला यहां उनको इब्राहिम का उस्वा बताते हैं कि ठीक है, अगर तुम उनसे हो तो देखो उनका अकीदा क्या था, वो तो अपने बाप के सामने भी शिर्क की वजह से बोल पड़े, तो तुम कैसे गूंगे शैतान बने हो, बल्कि तुम खुद भी ये सारी चीजों को करते हो जो कि इब्राहिम के उसवे में नहीं थी। और हकीकत भी यही है, नामों से कुछ भी नहीं होता, ताल्लुकात भी कुछ नहीं होते, असल जहनी हमाहंगी होती है। अगर जहन ना मिले तो बाप नूह हो तो बेटा कनान बन के भी अलग हो जाएगा, और बाप इब्राहिम है तो बाप बेटा इब्राहिम है तो बाप आजिर हो अलग होता है। तो असल ताल्लुक जो होता है ये अकाइद का ताल्लुक होता है, ये रिश्तेदारियों की बुनियाद है इस्लाम की नजर में। गैरों को अल्लाह ने अपना बना दिया था मक्का से मदीना जाते ही, और अपने ऐसे दुश्मन बने नबी के कि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि नबी को शहर को जाने की नौबत आ गई। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि यहां एक रोल मॉडल है कि देखो शिर्क को देखकर बर्दाश्त करना ये सच्चे ईमान वाले की अलामत नहीं है, बुराई को देखकर खामोश हो जाना ये खुद उस बुराई से नफरत ना करने की दलील होती है। तो लिहाजा इनको सुना दो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से क्या कहा था। अब उस बाप को जो जुमला जरा इसके एक एक लफ्ज पे हुसन, इसके एक एक लफ्ज का हुसन नोट कीजिएगा, और आप देखेंगे कि ईमान बंदे को कितना महज़ब बना देता है, टोन में से थ्रिल खत्म हो जाती है, टोंट खत्म हो जाती है, तंज का अंदाज खत्म हो जाता है, शर्मिंदा करने का अंदाज बिल्कुल नहीं रहता, एक चीज टपकती है शहद की तरह और वो है मोहब्बत। या अबती, ओ माई डियर फादर, अरबी जबान में लफ्ज अब है, ये ता कहां से आ गई? मोहब्बत की ता है, लिख लीजिए। अब तो आप इफ्ताहुल कुरान में बहुत सारी इंशाल्लाह अलामतें पढ़ने वाले हैं ना, कहीं ता का मतलब कहीं ती क्या है, कहीं तू क्या है, कहीं ना क्या है। तो या अबती ये ऐसे ही है कि ओ माई डियर फादर, خالی یاب ہوتا او مائی فادر، کوئی پتہ نہیں کہ اس میں محبت کتنی ہے. تو گویا کہ محبت سے پکارتے ہیں، یا ابدی لیما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں؟ کن کی؟ ماں لا یسمعو، جو نہیں سنتے. یا ماں جو ہے نا، اس کے نیچے لکھیے غیر عاقل. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں عربی زبان میں جن کو لوگ پوچھتے ہیں. ایک ہے بے جان چیزیں، پتھر کو پوجا، چشمے کو پوجا، چاند کو پوجا، گنگا کو پوجا، جمنا کو پوجا، یہ سب کے غیر عاقل چیزیں، یہ ہے ماں. لیکن من، من ہوتا تو شخصیات، انسان، پرسنالٹی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ من کہا جاتا تو صرف مراد تھا کہ زندہ ہستیوں کو یا پھر انسانوں کو پوچھتے ہو، لیکن ماں کہہ کر اس کو اور ہی چھوٹا کر دیا. من سے تخصیص تھی، اسپیشلائز ہو جاتی بات کہ ہاں آپ کچھ انسانوں کو پوچھتے ہیں، لیکن ماں کہہ کر مائنیوٹ، منیچر، چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ کہہ دیا، یہ کس کو پوچھتے ہو؟ کون؟ ماں لا یسمعو، جو نہیں سنتے، ولا یبصرو، اور نہیں دیکھ سکتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اس سے بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ اگر وہ ہستیاں ہی تھیں، جو بت تھے، جو مورتیاں تھیں، جو اسٹیچوز تھے، تو ان کی آنکھیں تو تھیں لیکن وہ دیکھتی نہیں. اور اگر ماں سے مراد درخت لے لیجئے، مثال ہے، جس درخت کو تم پوچھتے ہو تو درخت کبھی دیکھتا ہے یا درخت کبھی سنتا ہے؟ ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ تو آپ سے کوئی چیز بھی ہٹا نہیں سکتا. آپ کسی مشکل میں پڑے ہوں تو یہ تو آپ کے کام نہیں آ سکتی. کیسا انداز ہے؟ پہلے تو آپ دیکھیے کہ باپ کو مخاطب کرنے کا انداز یا ابتی پیار کا ہے. ایک دائی اور مبلغ کے لیے یہ ایک مثال ہے. دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں جب کبھی اپنے سے کسی بڑے یا بزرگ کو مخاطب کرنا ہو تو اس کا طرز تخاطب کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن پاک کا بہترین مزاج ہے. یاد رکھیے، جب ہم لوگوں کو برائیوں پر ٹوکتے ہیں تو برے تو ہم ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. آف کورس کسی کو تنقید اچھی نہیں لگتی، آپ کو بھی نہیں اچھی لگے گی، مجھے بھی نہیں اچھی لگے گی. پھر اگر انداز میں بھی بدتمیزی ہو، گستاخی ہو، اور اگلے کو شرمندہ کرنا ہو، تو پھر تو اگلا اور بھی نہیں سنے گا. جس کو آپ کہتے ہیں کہ کریلا، اور وہ بھی نیم چڑھا، اور ہی کڑوا ہو جائے گا نا. تو لہٰذا یہاں سے عمل کی بات نوٹ کیجئے. آپ کو، مجھے اپنے ماں باپ کو تو تبلیغ نہیں کرنی پڑتی الحمدللہ کسی حد تک، لیکن کسی کو بھی، کسی مذہب کے کسی بڑے سے، چھوٹے سے، کسی مسلک کے بڑے سے بات کریں یا اس کا تذکرہ کریں، عزت سے بات کریں. مجھے بڑی تلخی کے ساتھ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ دین کی بات کرنے والے، جو خود بھی دین، اور بہت زیادہ، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ان کی ایج 40s میں ہوگی، ارلی 40s میں، انہوں نے ایک بار، یعنی کسی دوسرے دیندار جو ان کے خیال کے مطابق منکر حدیث ہیں، حالانکہ میں اس پہ نہیں مانتی، میں نے، انہوں نے پڑھا نہیں، ان کو میں نے پڑھا اور سنا، یا جس حد تک بھی بات ہے، یعنی وہ دور سے ان کا ایک اینگل پیش کر رہے تھے. anyway، جب اس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، تو کرتا ہے، کہتا ہے، بات اس کی اچھی ہے پر یہ ایسا ہے. میں جب یہ بات کسی کے منہ سے سن رہی تھی ان کے، تو مجھے ایسے لگے جیسے کسی نے میرے دادا یا نانا کی توہین کر دی ہے، یقین کریں. کیونکہ جن کی وہ بات کر رہے تھے نا، وہ الحمد للہ 80s اور 90s کے ان بٹوین ہے، اس وقت میں حیات ہے. بس اس چیز نے نا میرے دل ایسے پکڑ لیا، میں نے کہا کچھ بھی ہو، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان سے، آئی ایم شیور ڈبل عمر کے ہیں وہ شخص، اور وہ اس کے بارے میں یہ بات کرنا. تو بعض دفعہ ہمارے مبلغین بڑے معروف بھی ہیں، جو ماشاءاللہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے تا تو پہ آ جاتے ہیں. انتہائی غیر مہذب طریقہ. کبھی آپ نے نوٹ کیا ترجمہ پڑھتے ہوئے، جب میں آپ کو ترجمہ کرواتی ہوں، چونکہ ترجمہ تو گرامر کی روشنی میں ہوتا ہے نا، کرتا ہے، کھاتا ہے، لیکن آپ سے نوٹ کیجئے گا کہ میں اس کو کرتا نہیں، کرتے ہیں کہتی ہوں. زبان پہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ایک زبان کی تہذیب ہوتی ہے. تو کبھی کسی کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں. اسی طرح آپ دیکھیے گناہگار، جو آپ کے خیرات میں مثلا فاسق ہے، یا سنگر ہے، یا کوئی جسم فروشی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، آپ اپنی زبان گندی نہ کریں. اس سے اگلے بندے کو بات آپ کی اگر کبھی پہنچ گئی تو بات 100% سچ ہوگی، لیکن آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت سے بات کی. دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ لیما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کوئسچننگ. जब हम किसी बड़े को कोई ऐसा काम करते देखें जो सही ना हो, तो बजाय इसके कि ये कि आप ये नहीं करते आप वो नहीं करते, लफ्ज लीमा वाय, ये क्या अंदाज होता है? थॉट प्रवोकिंग, सोल सर्चिंग क्वेश्चन। ये है तबलीग का बेहतरीन नुकता। सारा कुछ आप ही बोल देंगे, आप ही बोल देंगे सब कुछ, तो अगला क्या सोचेगा? कुछ बातें करके छोड़ दें, क्वेश्चन मार्क करें, अच्छा ये आप क्यों करते हैं, अच्छा ये आप करते हैं, यानी अधूरी बात, छोटी बात और शऊर को खोलने वाली बात। कोई आपसे पूछता है कोई बात, अब इसमें आप देखें ना कि हम ये बातें सोचते हैं, अच्छा हमने तो कभी किसी को बुत पूजते जाकर देखा नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल मिसालों से फर्क होता है। जैसे आप कहते हैं कीलिंग रोड पे बहुत सारी शॉप्स जो हैं ये इंडियन लोगों की है, वो कुछ भी होंगे अपने मजा के एतबार से, और जिसने बेचना होता है ना वो क्या करता है, वो आपको क्या बताएगा? मुझे एक आध दफा इत्तेफाक हुआ, क्योंकि हम उसके बिल्कुल करीब रहते हैं, तो कुछ ना कुछ लेने देने या वॉक के दौरान गुजरते हुए कभी किसी के साथ में दुकानों पे गई, एक दुकान फिर दूसरी दुकान दूसरे मौके पे, हमें देखने के बाद जब जो मेरे साथी उन्होंने बात की, ये आए हम ये बैठेंगे ये बात ये कर रहे हैं, तो वो कहती हम सब तो जी एक ही है। आपने ये सुना कभी जुमला? बैठ जुमला, इंडियन सिख हो या हिंदू हो, जी असि सारे इक्को ही हैं बच्चों। वजह क्या कि तुसी साड़ को कपड़े खरीद लो, तुसी साड़ को चीजें खरीद लो, क्यों कि वो कह देंगे अगर अलग है तो फिर हम तो नहीं लेंगे ना। अब उसका एक तरीका क्या है कि हाँ हाँ बस एक ही है। फिर एक जगह ऐसी किसी की बात हम गुजरे तो उसने कहा जी रब तो सबका एक ही है। अब मेरा तो दिल पकड़ा दे कि मैं कैसे कह दूं मैं और आप एक है, रात और दिन एक होता है। अब एक जगह ऐसी कोई जुमला ऐसा था तो मैंने उसके जवाब में कहा कि रब तो एक है लेकिन बीच में रुकावटें बहुत है। फिर इसी तरह मतलब मैं खामोश नहीं रह सकती, क्यों कि ये तो मैं उसको एक खामोश किस्म की कंफर्मेशन दे के आ गई कि हाँ हम तुम सब एक हैं। मैंने कहा बहुत फर्क है बाजी, हम एक नहीं है। तो उस तरह मैं जहां खड़ी थी ऐसे गुजर रहे थे, हम कुछ लेना भी नहीं था, सिर्फ वॉक के दौरान किसी को ये मिल रहे थे, तो वहां स्टेचू पड़ा हुआ था जहां वो खड़ी मेरे से बात कर रही थी ना। बट ये मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा कि तुसी की सोच दे हो, आपने देखा वो ज्यादा पंजाबी सुन पट बोलते हैं ना, मैं कहता तुसी की बाजी सोच दे हो। कहंदी असी ते जिथे भी जेडे मॉल च रेस अप होए सानू ते उंजी ठीक लगदा ना। तो मैं जो मेरे साथी मैं उनसे पहले पूछ चुकी थी कि सिख है या हिंदू है, क्योंकि दोनों का बहुत फर्क है अकीदे का, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये हिंदू है इंडियन है। खैर किस्सा मुख्तसर, मैं अकेली थी उस औरत के साथ, तो मेरे पास ही वो स्टैचू भी खड़ा था, तो मैंने कहा बाजी तुसी सच दसो ए स्टैचू जेड़ा तुहाडे इत्थे पिया है ए तुहानू की दिंदा है। हुण जे मैं इत्थे दुकान च आके तुहानू कुछ कहण दी बजाए कि दिखाओ की चीज़ है, मैं बुत नूं ए स्टैचू नूं कहण लग पा, बिलीव मी उसके पास एक लफ्ज़ नहीं था बोलने को। कहिंदी बाजी गल तुसी सही कहंदे हो, और मुझे अब जो मैंने यहाँ आके सीखा है, पहले मेरे भी इल्म में ये सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि लंदन में आपके पता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं जान के ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ, मैंने एक चीज बहुत गौर से सीखा जो बहुत ज्यादा खुश आइंद है, खुश आइंद समझते हैं, होपफुल है, जिसमें बहुत अच्छी उम्मीद है। वो क्या कि जिस तरह हम मुसलमान इस वक्त अपने दीन पे प्रैक्टिकली अमल उस तरह नहीं कर पा रहे ना, इस वक्त अंदर खाते हिंदुओं की नस्लें भी बुत परस्ती छोड़ चुकी हैं, मंदिर नहीं जाते, ईसाई चर्च में नहीं जाते, तो ये बहुत खुशकिस्मती है। इसीलिए आपने नहीं कभी सोचा कि जी लड़की से मोहब्बत हो गई बस मसला छोटा सा है, वो क्या कि लड़की हिंदू है। मैं सोचती हूँ मुसलमान लड़के को हिंदू लड़की से मोहब्बत हो कैसे सकती है, फिर मेरे दिमाग में आता नहीं चुप करो होती है, बहुत सारी मुसलमान लड़कियां इंडियन हीरोज को आइडियलाइज करती हैं, यकीन करें। मैं बात कहती हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है कि जब इंडियन मूवीज देखती हैं लड़कियां तो क्या उस वक्त उनको लगता है कि ये फलाम, मैं नाम दो चार ले दूंगी आप कहेंगे आपको किसने बताया है, लेकिन सच तो बोलनी चाहिए ना। कभी सोचा भी नहीं कि ये हिंदू का है ये बुतप्रस्त है ये किसके आगे, क्योंकि अल्लाह का ही नहीं पता। तो जो अल्लाह का हमें नहीं पता, तो अगर वो जब आप इंडियन मूवीज में आप अपने से चंद सवाल करें, मैं नहीं कहती आप देखें, मैं नहीं कहती आप देखते थे और मैं नहीं कहती कि आप छोड़ चुके हैं, लेकिन जो देखते हैं आप सिर्फ चंद सवाल कीजिए। 3 घंटे की मूवी, ठीक, 3 घंटे में अमूमन 5 गाने होते हैं, ये मुझे भी पता है, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने एक वो फिल्म बनाने वाले का इंटरव्यू कभी सुना या पढ़ा था कि उनकी फिल्में जो जिसको आप कहते हैं ना अप्रूव होती हैं, उसमें ये शर्तें आपको तो इंडियन फिल्म का यानी अप्रूवल में 5-6 गाने और एक कम से कम उनका मजहबी स्लॉट लाजमी है। अब इस नजर से जाके आप फिल्में देखें, कहीं यात्रा तो कहीं उनका पहाड़ पे जाना तो कहीं मंदिर पे. वो कहते हैं कि हमने अपना दीन लोगों को फिल्मों के जरिए दिखा दिया. चलिए 3 घंटे, आप सच बताएं इन 3 घंटों में कितनी बार आपका खून जला किसी के गलत कपड़ों को देखकर, कितनी दफा किसी को शिर्क करता देखकर आप जले भुने, कितनी दफा आपने स्क्रीन पे जोर से गुस्से में कुछ चीज ही मारना चाहिए जब देखा कि वो किसी मंदिर में जाके बुत के आगे झुके, तो आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं? समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ये एंजॉयमेंट इन चीजों को देखकर होती तब है जब आपको अपने दीन का नहीं पता. अभी आगे बात करूंगी क्योंकि ये सारे जो ताल्लुकात है ना सिद्दीक नबी, ये पूरे सबक में आ रहे हैं. इसको इंशाल्लाह कोशिश करके एंड पे लेके जाऊंगी, इसमें भी है. हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमें अभी अल्लाह की पहचान ही नहीं हुई. जब वो नहीं हुई तो उसकी उसको कोई माने ना माने हमें क्या फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं कोई बड़ा फर्क नहीं है. वाकई बड़ा फर्क नहीं है, आपके लिए बड़ा फर्क नहीं क्योंकि आपको अल्लाह और भगवान एक ही लगता है. एक मारूफ जुमला, कल मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि ये अक्सर लोग ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह मेरे अंदर है, क्योंकि ये भी अक्सर ये दूसरे लोगों के साथ जैसे जैसे क्रिश्चियंस हैं या ये ऐसे खड़े होकर जहां भी दिल चाहता है बात करते हैं ना, ऐसी तब दीन की बात करते हैं. कहते हैं हर आने वाला, और अक्सर ब्लैक जो लोग हैं उनमें से 80% लोग एक ही जुमला इनको बोलते हैं कि भगवान मेरे अंदर है. और मैंने आपको सुनाया था पीछे एक तजुर्बा के मेरी आंखों में देखो ये होगा वो होगा, तो ये कहते हैं मेरी हंसी निकल गई तो वो माइंड करके चला गया. लेकिन हर बंदा ये क्यों कहता है कि मेरे अंदर भगवान है? क्योंकि अल्लाह की तड़प है लेकिन उसको किसी ना किसी जगह से खाली करना चाहते, पूरा करना चाहते हैं. जिस मीना जी आपको शेयर करना चाह रहे. वालेकुम. सही बात है,
क्योंकि जब समझ आता था तो लगता था कि जी आप बोले जी, जब समझ आता था तो लगता था कि बिल्कुल सब कुछ सामने आ गया, नंगा पंगा एकदम दिल उदास जाता था. तो मैं नमाजों में इतनी दुआ करती थी ज्यादा यार कभी समझ ना आए, क्योंकि जो कुछ हम नहीं देखना चाहते वो भी जाने और अनजाने में हमारे सामने आ जाता था.
और उस वक्त आप नई नई आई थी पाकिस्तान से,
और जब से लेकर आप तक मेरी एक ही दुआ है यहाँ पर समर इस तरह का ना आए कि लोग बिल्कुल खुलेआम हमारे सामने आ जाए.
फिर एक वक्त आता है कि बहुत सारी वो चीजें हम आदि हो जाते हैं जो के पहले बुरी लगती है. अभी ठहर जाए, अभी आपसे मैंने वो भी सुनना है. अगर माइंड ना करें तो वो सुना दे राखी वाली बात सुनाएंगे अगर आपकी मर्जी है तो. यानी जब हमारे दिल में यानी पता नहीं होता ना सही क्या है तो हम गलत का फर्क नहीं करते. देखिए अब आप नहीं सुनाएंगे ना, इन सब में ब्रेक में आपसे पूछ लेनी है. ये मुझे पता है इन सबको बहुत शौक है आपस में बातें करने का है. सुन लीजिए, ये ऑनलाइन पे हमारी आवाज आ रही है साथियों को? जरा ऊंची बोले ताकि और अच्छी बात है. तो क्यामत के दिन भी तो होना ना, अल्लाह ताला आपको माफ करे. जी की बात मैं पूरी कर दूं कि ये बहुत छोटी उम्र में शादी होके आई थी. यानी जो बात मैंने जिस वजह से इनको ये का अपना राज खोल दें कि छोटी उम्र में जब हम बाहर आते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता, किसी के कहने पर उसको भाई बना लिया. और कहते हैं कि मैं निकी समझ रही थी कि चलो मैंने देखो कितना अच्छा ताल्लुक रखा है कि मैं अपने नेबर से अच्छी हूं तो मैं उसकी बहन बन गई, मेरा क्या जाता है. फिर राखी बंधन आप कहते हैं क्या मतलब है इसका? जो शिर्क है, जैसे इमाम सामन है वो उससे एक छोटे से टुकड़े के रखवाले कर देते हैं, हवाले कर देते हैं. फिर उनसे पैसे भी ले लिए, बहन भी बन गई. अगले दिन उनकी बीवी के कहने पे अपने मियां के नाम पे वो करवा चौक का व्रत कहते हैं इसको, ये तो मुझे भी पता है, रोजा भी रख लिया. ये है आज उम्मत मुस्लिमा में से अक्सर का मसला. کیا حرج ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے. جب سچا دین دل میں آتا ہے نا تو انسان ہی. اب آپ کو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں نا, اور جب آپ نے کیا تھا آپ کو پتا تھا آپ کو خراب کام کریں. اور یہ ان کی ایک بات نہیں, ہم سب کی بیس میں باتیں ایسی ہوں گی. جی نوشی,
ہمارے ہندو ٹیچرس تھے, انہوں نے اپنے بت لا کے رکھے نا, بہت ہی چھوٹے چھوٹے بت لیے. وہ تو ایک ہاتھی کی طرح کا بت ہوتا ہے جو خدا ہوتا ہے, جی
ہاتھی کے نام.
جب دیکھا اس بت کو تو چھوٹے سے بچے نے لے کے اس پٹاخہ نیچے زور سے مارا, تو ہماری مینیجر تھی اب یقین کر لیٹ گئی زمین پہ کہ وہ میرا خدا نیچے گر گیا. مجھے سمجھتی ہوں یہ کیسے گر سکتے ہیں. پھر وہ اسی لوگ اٹھاتے ہیں, ادھر مجھے دیکھا تو اٹھتے تھے شرمندہ شرمندہ جا کے اسٹور میں رکھا ہے اس کو. تو پھر اس بچے کو ڈانٹ ہی نہیں, مطلب میں نے دیکھا کہ پورا ٹائم
تو بس یہ دعا کریں کہ ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بڑی کیوں دے دی؟ کیونکہ وہ صدیق النبیین تھے. جب بندہ صدیقیت کے مقام پہ ہوتا ہے نا تو اس کو بات سمجھ آتی ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی تو جانچنا نا کہ ہمیں کیوں نہیں کسی کی برائی کو دیکھ کر خیال آتا. تو تھوڑا سا نوٹس لے لیجئے, فائدہ ہوگا آپ کو, تاکہ پھر پورے سبق کو آپ اسی انداز سے دیکھے گا. دیکھیے آیت 41 کے اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لفظ آیا ہے صدیق النبیہ. پہلی بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ قرآن پاک میں یہ یہاں آیا ہے. پھر اسی سبق کے اندر حضرت ادریس کے بارے میں صدیق النبیہ آئے گا, ٹھیک ہے. پھر آیت 51 اور 54 میں حضرت موسیٰ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رسول النبیین کا لفظ آ رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب وہ جمع کرتے ہیں, صدیق النبیین دو کو کہہ دیا اور دو نبیوں کے بارے میں رسول النبیہ کہہ دیا, تو اب سمجھ نہیں آتا کہ بھئی یہ فرق کیا ہے. تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پیچھے جانا پڑے گا سورۃ الفاتحہ پہ. ہم صرف فاتحہ میں کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کہ اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیے. سب کو پتا ہے نا. اب جب ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم پہنچے سورۃ نساء پہ آیت نمبر 69, یاد ہے آپ میں سے کسی کو کون ہوتے ہیں انعمت علیہم؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ نمبر ایک من النبیین, نبیوں میں, والصدیقین, صدیقوں میں, والشہداء, شہیدوں میں, والصالحین, اور نیک لوگ. فرمائے وحسن اولئک رفیقا, یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. اس آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبوت کو چھوڑ دیں اگر تو پیچھے چار مختلف درجے ہیں انسانیت کے, جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منعم علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. سب سے اوپر تو نبی ہیں, اس سے نیچے جائیں تو صدیق ہے, پھر شہید ہے, اور سب سے نیچے دیکھیں بیس لائن پہ صالحین ہے, عام لوگ, نیک دل, مخلص مسلمان, جو بات کے سچے, جو ایمان کے سچے ہیں. اب یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں. ہم سب بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بھی ایمان اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے ابراہیم کا تھا, اور ہم بھی وہی کام کریں جو کہ انہوں نے کیے تھے. تو سب سے پہلے انسان کا جو مقام ہوتا ہے نا وہ صالحیت کا ہوتا ہے. شروع شروع میں انسان نیک ہوتا ہے, بس نیکیاں برائے نیکیاں کرتا ہے, کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ جب نیکیوں کی کثرت ہونے لگتی ہے نا تو وہ شہداء کے درجے پہ آتا ہے. درجہ شہادت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ شہید ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, نہیں, تو پھر باقی دو درجوں پہ کیسے پہنچے گا؟ بلکہ جی صدیقیت کے درجے پہ کیسے آئے گا؟ نہیں, شہید سے مراد شہادت حق کی گواہی. پہلے بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے, پھر لوگوں کی اصلاح کی فکر ہے. یعنی آپ کہہ لیں شہداء کا درجہ کیا ہے, جب دوسروں کی فکر لگ جائے. دوسرے پارے کی پہلی آیتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اس میں یہ بات ہوئی تھی لِتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو نیک دل جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ ان کے اندر خود اپنی نیکیاں آ جاتی ہیں, وہ مومن صالحین بن جاتے ہیں, پھر اس کے بعد شہادت کے درجے پہ آتے ہیں. زندہ رہے تو شہداء الناس, اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں, اور یہ ان کی زندگی کے لیے اتنا امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کیا کسی شادی میں جا کے اور کیا کسی پکنک پہ جا کے مزہ آ سکتا ہے. ان کو انجوائمنٹ ملتی ہے اس میں. اور اگر فوت ہو جائیں اس راستے میں, या तो मैदान जंग में जाके शहीद होता है ना बंदा, और कभी कभी अल्लाह की बात कहते हुए भी शहीद हो जाता है। कभी लोगों को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती तो लोग दुश्मन हो जाते हैं, जैसे इमाम बुखारी के किस्से आप सुन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर कदर जाता है सिद्दीकियत का, और आप कह सकते हैं इंसानों में दर्जे सिद्दीकियत जो है ना बुलंद तरीन दर्जा है। यानी एक इंसान ज्यादा से ज्यादा जिस दर्जे पे पहुंच सकता है ना वो सिद्दीक है, और इसकी मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक। नबी नहीं थे लेकिन सिद्दीक थे। कौन होता सिद्दीक? हर वो शख्स जो दीन की तस्दीक अमल से करे वो सिद्दीकियत के दर्जे पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिद्दीक कहते हैं उस शख्स को कि जिसको जिसके अंदर इस्तकामत हो, वो बंदा कि जब उसको अल्लाह की तरफ बुलाया जाए तो वो उसमें दूसरों की बातों को छोड़कर अल्लाह की बात को मान जाए। इस तरीके से इंसान सिद्दीक बनता है कि उसको सबसे ज्यादा सच्चा अपने रब के सामने होना होता है। सिद्दीक लोगों की नजरों में सच्चा बनने से ज्यादा अपने रब की नजरों में सच्चा बनना चाहता है। इस तरह से जब सिद्दीकियत का मुकाम इंसान की जिंदगी में आने लगता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों से बेनियाज और रब का नियाजमंद हो जाता है। एक वक्त होता है कि लोगों की फिक्र, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि रब की फिक्र। इस तरह से फिक्र लग जाता है कि मेरा रब किस बात पे, वो फिर अल्लाह से ऐसी नपी तली बात नहीं करता, ठीक ओके नहीं, वो बात बढ़ाता है, जैसे आगे मूसा के जिक्र में पढ़ेंगे, खुद बातें करना चाहता है, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ना चाहता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मुकाम में सिद्दीकियत में इतना पुख्ता हो जाता है कि वो जुबान से बात जमीन पे करता है और अल्लाह आसमान पे उसको कानून बना के नाफिज कर देता है। इंसान सिद्दीक कब बनता है? जब सच्चाई की वजह से इंसान दूसरों से बेनियाज होता है। इंसान सच्चाई की वजह से शुहदा का दर्जा हासिल करता है। जिसे शहादत की तड़प हो और वो दुआ करे तो घर के बिस्तर पे भी मरे तो वो शहीद है, ये एक हदीस में आता है। सिद्दीकियत सच्चाई के साथ आती है। वेलफेयर वेल विशर खोट खपट निकल जाता है सिद्दीक के दिल से। सवाल पैदा होता है क्या चीज रोकती है इंसान को सिद्दीक बनने से? लोगों का डर। इंसान सिद्दीक बन ही नहीं सकता जब तक के अमल से तस्दीक ना करें। तो आप कह सकते हैं दीन पर अमल का दूसरा नाम तस्दीक है, बिल अमल। हम अपने बहुत से दावों पर अमल क्यों नहीं कर पाते? हम कमिटमेंट्स पे कायम क्यों नहीं रहते? सच कहने में और सच कर दिखाने में बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम कुर्बानियों के लिए तैयार नहीं होते। हम लोगों की मवाफकत के साथ सिद्दीक बनना चाहते हैं, हालांकि ये कभी नहीं हुआ। अगर अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों की मवाफकत चाहते तो बताइए यहां ये जुरत करते बोलने की, और आगे जो हम सुनेंगे ये तनकीद करते? फिर हम लोगों की हिमायत हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम सच से दूर होते हैं। याद रखिएगा कि सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि इब्राहिम को बाप घर से निकालने का और पत्थरों से रजम करने का ताना देंगे, तो सिद्दीक बनना बड़े नसीब वालों की बात है। हदीस में आता है कि सिद्दीक ताजिर सच्चा ताजिर कियामत के दिन शोहदा के साथ और नबियों के साथ होगा। इस तरीके से इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के मामलात में लेकर चलता है कि वो बेनियाज होता है। अब हुआ क्या, यहां तक आप समझ गए? थोड़ा सा इसको एक और एंगल से समझिए। आप देखिए कि एक लफ्ज है सिद्दीक और उससे नीचे शहीद है, शोहदा। आज के दौर में इस फर्क को हम थोड़ा सा साइकोलॉजी की जदीद इस्तलाहात से भी समझेंगे। पहली बात लिखिए कि अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ मिजाज पर पैदा किया। कोई दलील देगा सूरत बनी इसराइल में से? शाबाश, वेरी गुड, शाकिला, कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, ठीक है। मिजाज और रवैये के एतबार से आज की साइकोलॉजी इंसानों को दो गिरोहों में तकसीम करती है। आप अपने लफ्जों में लिख लें। नंबर एक, अब आपने खुद को डिस्कवर करना है, इसलिए बहुत फोकस होने की जरूरत है। पहली सूरत क्या होती है? एक किस्म के वो लोग होते हैं जो मजलिस पसंद होते हैं, उनको पार्टीज अच्छी लगती हैं, लोगों में खुश रहते हैं, तन्हाई से घबराते हैं, उनको सैर व सियाहत अच्छी लगती है, लोगों से मिलना, खुशगपियों में खुश रहना अच्छा लगता है। ठीक है, जिसको उर्दू में या इंग्लिश में हम कहते हैं ना पीपल पर्सन। कुछ लोग होते हैं पीपल पर्सन और कुछ होते हैं मशीन पर्सन। कुछ को लोगों में बड़ा मजा आता है, लोगों में उनको दिलचस्पी होती है, कैसे हैं, क्या हाल है, और कुछ को बस मशीन है यानी कंप्यूटर्स के आगे बिठा दो। ठीक है, तो पहली किस्म के वो लोग हैं जिनको लोगों से मिलने जुलने में मजा आता है, आप कह लेंगे बैरून बीन किस्म के लोग हैं। ठीक है, दूसरी किस्म के लोग होते हैं इनके ऑपोजिट, तन्हाई पसंद, गौर व फिक्र करने वाले, अपने ख्यालों में मगन, जिसको हमारे यहां बड़े नेगेटिव मानों में कहते हैं किताबी कीड़ा। कितना अच्छा अमल था लेकिन उसको हमने नाम इतना बुरा दिया, ज्यादा पढ़ने लगो तो दिल में आता है हम कीड़े बन जाएंगे। हा? लेकिन ये वो लोग होते हैं जो महफिलों से हर मुमकिन हद तक दूर रहते हैं। ये वो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट्स कह लें आप इनको। ठीक है, अब ये पहली एक्सट्रीम थी, ये दूसरी एक्सट्रीम है। इनके अलावा अगर आप इनके इन बिटवीन तीसरी कैफियत रख लें, दोनों चीजें मौजूद हों, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ऐसे लोग जिनकी शख्सियत में दोनों रवैये तवाजुन के साथ हों। ठीक है, समझ रहे, बहुत दोनों चीज, दोनों जगह खुश रहे, दोनों जगह अपने आप को सेट कर ले, तो एम्बिवर्ट्स कह लें इनको। लेकिन ये बहुत कम होता है कि एक बंदा दोनों जगह पे दोनों रवैयों के साथ खुश रहे। अब आपको समझ आ गई, वो लोग जो लोगों में खुश रहते हैं, वो लोग जो तन्हाई में खुश रहते हैं, इन लोगों को दीन को मानने में भी मुख्तलिफ तरह से मुश्किलात पेश आती हैं। वो कैसे होती हैं? जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं, दूसरी किस्म जो मैंने आपको बताई, ये फितरत कायनात पे गौर बहुत करते हैं, कायनात में फैली हुई निशानियों से बात करते हैं, अल्लाह ताला से बहुत इनको शगफ होता है, हर वक्त सोचते रहते हैं, थिंकर्स टाइप के लोग। कोई उनके सामने बैठ के बात करेगा तो वो उसके अंदर से मंतक पे ले आएंगे। ऐसे लोग अल्लाह को जल्दी पा लेते हैं, अपनी फितरत सलीमा और अक्ल सलीम की रहनुमाई में अल्लाह को पहचान भी लेते हैं, आखिरत की जरूरत और हकीकत को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इनके रास्ते में रुकावटें नहीं है ना लोगों वाली। तो ये लोग फौरन जान लेते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस पे आप देखिए फिट कर ले सिर्फ एक शख्सियत को, अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के नबी सल्लम का एक ऐसा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड है अबू बकर के लिए कि शायद सिर्फ वही काफी था इनके लिए। क्या आपने फरमाया, मैंने जिस पर भी दीन को पेश किया उसने कुछ सोचा जरूर, यानी ही टेक सम टाइम सोचा, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इनको पता चल जाता है कि अल्लाह क्या है। अच्छा, अब होता क्या है कि चूंकि शुरू से फितरत पे हैं, बंदगी इनको पता है अल्लाह की करनी है, पर करनी कैसे है इसका इनको इल्म नहीं होता, तो इसलिए वो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐसे लोगों को जो ही इल्हामी दावत पहुंचती है ना, वो यूं लपकते हैं जैसे माचिस की तीली से शोला लपकता है, गोया के कबूल करने के लिए तैयार थे अबू बकर के साथ, अबू बकर जैसे। इसी तरह आपको होता है कि तुफैल दौसी, इसी तरह से दो तीन नाम है, क्या वो अल्लाह के नबी को मिलने से पहले ही किस्म के मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने जैद बिन, मेरे जहन में भी नाम आ रहा है, मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ाई कहानी एक क्लास में, कि इस वक्त थोड़ा सा नाम झटक रहा है जहन में, कि जिन्होंने इस्लाम से पहले भी ज़बीहा नहीं खाया, शराब नहीं पी, बुत को नहीं पूजा, और वो इंतजार में थे कि मेरा दिल नहीं मानता ये सब ठीक होगा, और जो ही उनको पता चला मक्का में एक शख्स आया तो वो वहीं उन्होंने कह दिया कि वो सच्चा होगा, और वो फौरन तुफैल दौसी एक है, जैद बिन अमर नुफैल। इस किस्म की शख्सियात के बारे में आप कह सकते हैं कि ये सिद्दीकियत के दर्जे पे होते हैं, इनके लिए आसान है। आज के दौर में भी हम अपने ऊपर लेना, हमें अब उस दौर से तो ज्यादा चीजें नहीं मिल रही ना, अपने लिए लेंगे। आज जब किसी पर्सन को दीन की दावत मिलती है, और वही बात याद कीजिए जो मैंने पिछले दो तीन वीक से कई बार आपको कही है, कि पिछले दौर में लोग इस्लाम कबूल करते थे, آج کے دور میں لوگ قرآن قبول کرتے ہیں تو چینج آتی ہے. جو حیثیت پچھلے دور میں مسلمان ہونے کی تھی نا, اسلام کی طرف آنے کی, چینجز تبدیلیاں, وہی حیثیت اب آج کے دور میں قرآن کی دعوت کو شعور سے قبول کرنے کے بعد آتی ہے. مانتے آج کل نیو مسلم ساتھیوں کے ساتھ کافی انٹریکشن ہے الحمدللہ. تو ایک سسٹر جس کو وہ آپ کہہ لیجئے کہ اپنے ہسبینڈ کے کہنے پہ مسلمان ہوئی, سمجھ گئے, یا اس کی دعوت پہ, اس کی موٹیویشن پہ, اس کی پریزنٹیشنز پہ, اور اب حالات کیا ہیں کہ وہ فجر پہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے لیے یہ بڑا ہارڈ ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو فجر کے لیے اٹھاؤں. بات سمجھے, کیونکہ اس نے اسلام بھی قبول کیا اور اب وہ قرآن بھی قبول کر رہی ہے. بات سمجھ رہے نا. تو جب بندہ قرآن کو, اب آپ کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں, آپ پہلی قسم کے بندے پہ لے لیں, جیسے اب آپ سب بھی تو بیٹھے ہیں نا, آپ سب بھی میرے یقین کے مطابق دو ہی گروہوں میں مبتلا ہیں, کوئی پہلی قسم کے کوئی دوسری کے. جو پہلی قسم کے ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا آپ نے بتایا, شکر ہے میں تو پہلی ہی موقع ڈھونڈ رہی تھی, میں تو فارغ تھی, مجھے تو ویسے ہی لوگوں میں اتنا اچھا نہیں لگتا, میں فارغ ہوں, وہ فوراً آ گیا. کئی آپ میں سے ایسے ہوں گے جو کتنے جھنجٹوں میں سے خود کو نکال کے لاتے ہیں. یہ دونوں طرح کا ہے. جس بندے کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہے. چلیے دوسری طرف, سیکنڈ ٹائپ کے لوگ جو پہلے بتائے تھے, بیرون بھی, یہ کھیل کود, پارٹی, دعوت, شادی, منگنی, شاپنگ, اس میں بہت خوش جہان ہی نہیں ہوتا غور و فکر کی طرف, پڑھنا لکھنا. ایسے لوگوں کو جب الہامی دعوت ملتی ہے نا تو یہ اس کو ماننے میں دیر کر دیتے ہیں. جب کبھی ایسے معاملے کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں نا تو جذباتی انداز میں, یعنی کسی محفل میں گئے, بڑا دل ہوا, روئے دھوئے, بس توبہ, بس آج کے بعد میں پکی نمازی یا میں قرآن. یہ ہیں حضرت عمر جیسے لوگ. آپ حضرت عمر کی ذرا پرسنالٹی قبول اسلام سے پہلے کی دیکھیں, آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. جب تک نہیں آئے تھے تو نہیں آئے تھے, لیکن جب آتے ہیں تو یہ پھر سابقون الاولون کے درجے پہ آتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے پھر اللہ کا نبی دعا کرتا ہے کہ اللہ یا تو اسلام کو عمر بن خطاب سے یا عمر بن حشام سے تو طاقت دے دے. اور یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اسلام بند کمروں میں تھا یہاں تک کہ عمر مسلمان ہو گئے. حضرت عمر اور حضرت حمزہ یہ بھی اسی میں آتے ہیں, نبی کے چچا تھے, گھر والے, کتنا پیار, تین رشتے تھے حضرت حمزہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے چچا بھی تھے, آپ کے دوسرے ایک بھائی بھی تھے, دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا, اور تیسری بات ہے ایج فیل ہونے کے ناطے سے آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے. لیکن 6 سال گزارے انہوں نے اسلام کو قبول کرنے میں, اور آخر آپ کو آپ نے سنا ہی ہوگا نا, حضرت عمر کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے نا, لیکن حضرت حمزہ کا بھی آپ نے سنا ہے. اور آپ جو میں نے ابھی جملہ بولا ہے نا اس کو غور سے سمجھیے, یہ لوگ دین پہ یا آپ کی دعوت پہ کب آئیں گے؟ یہاں سے ہم سب کو لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا انداز بھی سمجھ آتا ہے. لوگوں کا ویک پوائنٹ پکڑو. ایسے لوگ صرف اور صرف ایموشنز کی زبان سمجھتے ہیں. یا تو آپ ان کے آگے رو پڑے, یا آپ ان کو اتنا خوش کر دیں کہ یہ خوشی میں اچھلتے کودتے اس چیز پہ آ جائیں, یا پھر اتنا بڑا جھٹکا دیں ان کو کہ نہیں تو نہ صحیح, تو پھر یہ سیدھے ہو جائیں گے. اور جب یہ آتے ہیں نا تو خیر بہت ہے. اس لیے یہ بڑا بڑا لکھ لے, شیطان ایسے لوگوں کو ہی روکتا ہے. میرے آپ جیسے دین پہ آ جائیں یا نہ آ جائیں کو بہت فرق نہیں پڑتا, ہم نے خود ہی نمازیں روزے پڑھ لینے ہیں, کر لینے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور اگر ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر. ابو بکر کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے. یہ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں, یہ محفلوں کو گرما سکتے ہیں, لوگوں کو اداس کر سکتے ہیں, لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں, لوگوں سے ڈونیشنز جمع کرا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو اس طرح سینٹیمنٹل کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو مان جاتے ہیں. تو لہذا 6 سال کے بعد جو مسلمان ہوتے ہوئے دکھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. حضرت عمر کون تھے؟ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں تھی, یہ یاد رکھیے, خاندانی اور تھا. مگر حمزہ آپ کے سگے دودھ شریک بھائی بھی اور چچا بھی, بچپن میں ساتھ کھیلے, محبت تھی, یہ 6 سال کیوں لگے؟ اس طبیعت کے میلان کی وجہ سے. لہذا آپ ان کو اسلام کا طریقہ قبولیت کا واقعہ سن چکے ہیں. ایک دن شکار سے واپس آئے, ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے کہ ان کی جو لونڈی تھی اس نے کہا تمہیں پتا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا اس نے تو آج ان کو اتنا مارا اتنا مارا. بس بھتیجے کی محبت میں خوش ہوئے, آگ گولا ہوئے, گھر جانے کے بجائے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر اس کے سر کے اوپر کمان ماری اور اس کو للکارا کا دیکھو آج سے میں تم یہ نہ سوچو کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں تمہیں کہہ دوں کہ آج سے میں بھی ایمان لایا ہوں, میرا مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آ کے کر لو. خیر ابو بکر جو ابو جہل تھا وہ ڈر گیا, معافی مفی مانگی, چھوڑ دیا. واپس آئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا بھتیجے تمہیں پتا آج میں کیا کر کے آیا ہوں؟ یہ سارا واقعہ سنا دیا. اس وقت پھر اللہ کے نبی آزردہ تھے, کہا کیا خوش نہیں ہوئے میری بات پہ؟ یقین کریں ہمیں نہ اپنے شوہروں کو سکھانا آتا ہے نہ اپنے بچوں کو آتا ہے. میں تو یہی کہوں گی, یہی دو قریب کے لوگ ہیں نا ہمارے, بھائی بہن بھی پہچانے میرا کون سا بھائی کیا ہے, میری بہن کون سی ہے, وہ پیپل پرسن ہے کہ وہ ہیومن ہے فلاں فلاں. اور ایسے لوگ ہمیشہ جذباتی جھٹکوں پہ دین پہ آتے ہیں. حضرت عمر دیکھے بہن کا خون نہیں دیکھ سکے, جذباتی ہو کے گئے تھے گھر سے مارنے کے لیے, پتا چلا کہ بہن تو خود مسلمان ہو گئی ہے تو ادھر چلے گئے. بہن نے ذرا سی آگے سے چونچا کی, انہوں نے اس کو تھپڑ لگا دیا یا کچھ مارا, خون نکل آیا. بس وہ خون نکلنا دیکھا تو عمر کے دل کی دنیا بدل گئی, اور وہیں سے ننگی تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے. تو جب گئے تو مشکل سے گئے, رکاوٹیں بہت تھیں, لیکن جب گئے تو کیا کچھ ملا. اتنی بات کلیئر ہے؟ اب یہاں آپ سمجھیے انسانی مزاج کا یہ فرق نبیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نبی تو نبوت کے مقام پہ, لیکن کچھ انبیاء کا مزاج صدیقین سے تعلق رکھتا ہے اور کچھ کا شہدا سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدیقین کون ہے؟ تنہائی پسند لوگ. اور شہدا کون ہے؟ جو لوگوں میں حاضر رہنے والے. فرق سمجھ آ گیا دونوں کا؟ کچھ نبیوں کا مزاج جو ہے وہ صدیقیت کا ہوتا ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت ادریس کے ساتھ لو صدیق کیوں آیا؟ اب فرق سمجھ آئیے کہ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم کو غور و فکر کی عادت تھی. یاد ہے سورت الانعام, حاضر ربی حاضر ربی, مشاہدہ حق کا جو سفر تھا, یا ابراہیم جیسا بچہ جو اتنے اپوزٹ ماحول میں پیدا ہوا وہ کیسا تھا؟ وہ بہت زیادہ تنہائی پسند تھا. تو انہوں نے ان ایسے لوگوں کے پاس کوئی استاد نہ بھی پہنچے نا تو یہ فطرت کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کے برعکس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا ذکر آگے آئے گا. حضرت اسماعیل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ شکار کے بہت شوقین تھے, اس شوق میں کئی کئی دن گھر سے باہر رہتے. دو مرتبہ حضرت ابراہیم ان سے ملنے گئے لیکن مل نہ پائے, پتا چلا کدھر ہے, کہا کہ وہ تو گھومنے گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا. آپ نے پیچھے پڑھا کہ ایک شخص کو مکہ مارا تو اس کی جان ہی چلی گئی. تو انسانی مزاج کا یہ فرق کچھ نبیوں کو صدیقاً رسولہ بنا دیتا ہے, کچھ کو نبیاً, کسی کو شہید, کچھ کو کرتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نبیوں سے مختلف کام لیتے ہیں, مزاج فرق ہے. دیکھیے جس نے ہیومن نیچر سمجھ لی نا دوسروں کی, انشاءاللہ اللہ ان کے نصیب میں کر دے, لیکن جن سے وہ بات کرے گا وہ بات ضرور سمجھیں گے. ایک ہی بندے کے ساتھ آپ 4 لوگ مختلف بات کر کے دیکھ لیں اور سب باتوں کا لبے لباب ایک ہی ہے. مثال ہے نماز, آگے آئے گی بات تو یہاں تھوڑی سمجھ لیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نمازی ہوں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر نماز پڑھے یا کچھ اور, ایک بندے کو ایک ہی میسج 4 مختلف لوگ دینے جائیں, آپ دیکھیں گے چاروں کے پیغام دینے کا طریقہ, بات کرنا اور اس کا ریزلٹ بالکل فرق ہوگا. سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ وہ بات کریں جو اگلے کے دل لگتی بات ہو. مجھے بہت ہی برا لگتا ہے ویسے, سچی جو بات ہے, کبھی کبھی کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں نا, کہیں کسی سے کوئی بھی معاملہ ہو, کہتے ہیں ہم بات کر چکے ہیں وہ کچھ نہیں ہوگا, یہ نہیں وہ, اب آپ بات کر لیں. اور کبھی اگر میں کسی سے کوئی بات کروں اور وہ بات مان جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھا آپ کی بات کو کوئی رد نہیں کرتا. تو میں کہتی ہوں استغفار کرے, اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ساری دنیا میں اس وقت ایک بھی کافر اور ایک بھی بے نمازی نہ ہوتا. یہ صرف اور صرف اللہ کسی کے دل میں آپ کی بات ڈال دیتا ہے. لیکن بات کو موقع محل دیکھیں, بات کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور موسیٰ کی شخصیات کو یہاں شہداء کے رنگ میں پیش کیا اور باقی دو کو کیا. باقی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے, لیکن یہاں واپس آ جائیں آیت 42 پہ. آپ نے اس ساری بانٹ کو انجوائے کیا؟ لوگوں کو سمجھ نہ آتا؟ آج جا کے آپ کو ایک ہوم ورک دوں, کرنا ہے تو کر لیں, نہیں کرتے تو نہ کریں. کوئی یہ کہہ دے کہا تھا نہیں, کام سمجھے نہیں, جو مرضی کریں. آپ سب وہی سمجھتے ہیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن آج آپ صرف اپنے فیملی ممبرز, ماں باپ ہے, بھائی بہن ہے, جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اسپیشلی, ان کے بارے میں یہ نوٹ کر کے لائیں کون پہلی شخصیت ہے کون دوسری ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جب مزاج کی تشخیص ہو جاتی ہے تو دوا دینا بہت آسان ہے. آج کے دور میں ڈاکٹرز ٹیسٹوں پہ زور دیتے ہیں نا, اور بیمار کر دیتے ہیں, اور اندر مشینیں ریزیں ڈال ڈول کے اچھی خاصی صحت خراب کرتے ہیں. پہلے دور میں حکیم جو تھے وہ مزاج پہ جانتے تھے. آپ کہتے ہیں یہ نفس, میں نے یہ بھی ایک دفعہ سیکھی تھی, اور جب سیکھی تو ہر وقت اپنی ہی نفس پہ ہاتھ ہوتا تھا. یقین کریں, بہت اچھی ایک ہماری ساتھی تھی کراچی کی, یہ بات ہے, تو وہ نفس دیکھ کے بتاتی تھی کہ کیا آپ سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. یہ بھی ایک پورا علم ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح. تو نفس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کا مزاج گرم ہے, ٹھنڈا ہے, متحرک ہے. تو وہ نفس دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے, اس کو گرم چیز دیں یا اس کو ٹھنڈی چیز دیں, رائٹ. تو لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. آج نہ وہ حکیم رہے نہ وہ بیمار رہے, تو نقصان جو ہوتا ہے وہ ہمارا جسم بھگتتا ہے. ایک چیز کی دوا کھاتے ہیں تو دوسری طرف سے بیمار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب اس چیز کو سمجھیں, اور اسی کا نام حکمت ہے. اور یاد رکھیے, یہ اللہ تعالیٰ تڑپ تڑپ کے مانگے تو دے گا آپ کو. علم تو آپ کو تھوڑی سی کوشش سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن حکمت آپ کو ملے گی جب آپ مزاج شناس ہوں گے اور ان ساری باتوں کو دیکھیں. آخری بات کر کے چلتی ہوں کہ ہمارے نبی کیا تھے, کیونکہ ابھی ہم نے بات کر لی کہ ابراہیم جو تھے وہ صدیق نبیین تھے, حضرت ادریس صدیق نبیین تھے, اور حضرت موسیٰ اور حضرت جو اسماعیل تھے وہ شہید تھے کہہ لیجیے یا نبوتی. نبی کیا تھے؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی, بلکہ پرائز ہے, اگر آپ اس کا جواب قرآن کی آیت سے دیں. 3 سیکنڈ اور ہیں, آن لائن پہ بھی لکھ دیں. سورۃ الاحزاب آیت 45, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی, ہم نے بے شک آپ کو بھیجا گواہی دینے والا, خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا. اور سورۃ نساء کی آیت 41 میں ہم پڑھ چکے, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہ. تو اللہ کے نبی کے مزاج میں شہادت کا مزاج بھی تھا, صدیقیت کا مزاج بھی تھا, کیونکہ مبشر اور نذیر بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ صدیق نہ ہو. تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو مختلف مقامات دے کر ان کے جو لوگ تھے ان کے لیے تیار کیا. سورہ حدید میں آیت 19 میں آتا ہے, اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہ لوگ صدیق اور شہداء جو ہیں یہ اپنے رب کے قریب ہوں گے. تو جو بات مجھے ہلکی سی سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے پاس قرب کے درجے ہیں, جو لوگ بالکل اللہ کے قریب رہیں گے نا وہ صدیق ہوں گے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے, تو کیا آپ کا خیال ہے صرف نبی لوگ ہی جائیں گے اللہ کے قریب؟ کہا قیامت کے دن تم کئی ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جن پر لوگ رش کر رہے ہوں گے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی وہ انبیاء کرام ہوں گے. کہا وہ نبی نہیں ہوں گے. تو اللہ نے انسانیت کے لیے کتنے مقام رکھے ہوئے ہیں. کتنے دن رہ گئے میرے اور آپ کے پاس زندگی کے, کو پتہ ہے؟ تو چلیے, بڑی بات نہیں ہے. صالحین تو بن ہی رہے تھے تھوڑی دیر, کافی سالوں سے تھوڑی تھوڑی کوشش شہادت کی بھی تھی. اب جس کو مقام بنانا ہے نا, وہ صدیقیت کا مقام ہے. پھر زبان جھوٹ نہیں بولے گی, نیور نیور اینڈ نیور. زبان اتنی سچی ہوتی ہے کہ زمین پہ کچھ بولو تو آسمان سے اللہ پھر اس کی بات کو نبھانے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, کسی کی دعوت کرے لوگ قبول ہی نہیں کرتے, کہتے چھوڑو ان کے گھر کیا جانا ہے, یہ کیا پکائے گا, یہ کدھر بٹھائے گا, یہ کیا کھلائے گا. کوئی خود دعوت کرے تو ان کو نہیں بلاتے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آ جائے گا, ہماری محفل کا حسن ختم ہوگا. رشتہ مانگے لوگ رشتہ ہی نہیں دیں گے. اور اگر یہ کوئی ان کو رشتہ ہے, یعنی کوئی اس کا اپوزٹ لگا لیں, نہ دیں گے نہ لیں گے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم بھی کھا دے تو اللہ ان کی بات نبھانے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے. جی, اور ایسے لوگ موجود ہیں ہماری مسلم ہسٹری میں. پھر اللہ کہتا ہے اب کرو, جیسے یونس کی کہانی آپ سن چکے ہیں نا, اسی طرح ایک عورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو یعنی کسی کی بہن کا دان ٹوٹ گیا یا کچھ اس طرح سے حالات ہو گئے تھے کہ دان توڑا, تو قصاص میں دوسری طرف یہ حق تھا ان کے پاس کہ وہ اس کا دان توڑ دیں. واقعہ لمبا ہے لیکن اس کا لب لباب یہ ہے. اتنے یقین سے اس شخص نے کہا, میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ میری بہن کا دانت نہیں توڑیں گے. عین وقت پہ جب کہ وہ قریب تھا وقت کے وہ اپنا بدلہ لے لے, انہوں نے کہا جو ہم معاف کرتے ہیں ہم نے. اس پہ بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس شخص کی بات پہ فیصلہ بدل لیا. تو یہ ہے نا اصل عزت. ہماری کیا عزتیں بنی ہوئی ہیں, گلی گلی گھر گھر ہم باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اخلاص آ جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں 42 میں جو پہلی بات انہوں نے باپ کو کہتی, لیمت آبدو, اس میں ساری کہانی شروع ہوئی ہماری بات کی, کیوں تم عبادت کرتے ہو. یعنی صدیق کبھی شرک برداشت کر ہی نہیں سکتا, چاہے وہ فلموں میں شرک ہو چاہے دکانوں پہ شرک ہو. ایک دن تصویر بنانی تھی میرے ہسبینڈ کے پاسپورٹ کے لیے, ان کا رینیو ہونا تھا, کچھ ایسی چیز تھی. کسی نے ان کو کہا کہ وہاں دکان ہے تو وہاں سے آپ بنوا لیں. ہم ان کو اتار کے چلے گئے گھر کہ ٹھیک ہے جی بنوا کے لے آتے ہیں یہودی. تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے, نہ تصویر نہ کچھ. میں نے کہا کیا ہوا, کہتے اس کی دکان کے باہر بت پڑا ہوا تھا, میں اندر ہی نہیں گیا. دیکھیے فرق ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہاں جاب کر لیں, اچھا یہ حلال ہے مجبوری ہے, ہمارے کاروبار میں یہ مجبوری ہے. صدیق ہوں گے تو آپ تو بال بھی نہیں برداشت کریں گے. کیا کوئی آپ میرے سامنے کھانے میں بال ہو تو کھا سکتا ہے؟ ہاں نہیں کھا سکتا نا. تو جب صدیقیت ہوتی ہے, سوال شراب تو بہت بڑی چیز ہے, وہ تو سگریٹ نہیں اپنے کاروبار میں برداشت کر سکتا. یہ مانگنے کی چیز ہے. اور یہ فرق سمجھ آ گیا نا تو میرا خیال ہے کام سارا ہو گیا. یہ جو فرق ہے, تو وہ یہ کہتا ہے یہ وہ کہتا ہے اس کا یہ, ہر دین والے کا بھی مزاج فرق ہوتا ہے. ہر ایک اب کوئی نرم مزاج کے مسئلے دے دیتا ہے, کوئی خود ہی مجبور ہے تو وہ دوسروں کو کیسے مجبور نہ سمجھے. کوئی خود کہتا ہے ہاں ایک گھر سود پہ لے لو تو وہ دوسروں کو بھی کہے گا ہاں ایک تم بھی لے لو. وہ تو بےچارا صحیح کہہ رہا ہے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے. اور دوسرا کہتا ہے کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کام پہ اپنی آپ کو آخرت میں مشکل میں ڈالنے کی. تو یہ لیول ہے, اپنے لیے دی بیسٹ کو چوز کریں, پھر دوسروں کے لیے امید رکھیں کہ اللہ ان کو کہیں نہ کہیں جنت میں دے گا. اور یہ جو جنت کے 100 درجے اللہ نے رکھے ہیں نا, اس کا فرق بھی یہ سمجھ لیں. ہر بندہ نہ تو فردوس میں پہنچے گا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا پھر بھی ہائی ایمز رکھو. تو لہٰذا لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر, کیوں بات ان کے آگے جاتے ہو ماتھے ٹیکتے ہو, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا, اور وہ تو آپ کے کچھ کام بھی نہیں آتے. یا بتی, اب اگلی آیت میں دیکھیے, یا بتی انی قد جانی من العلم, ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو بھی آپ کے پاس نہیں آیا. دیکھیے باپ کو خود ہی کارنر دے رہے ہیں, باپ کو باپ پہ تنقید کر رہے ہیں. اب آپ یہاں سے کوشچن لے لیں کہ کیا بڑوں کو منع کرنا چاہیے ان میں کوئی بری بات ہو تو؟ کئی لوگ سوال نہیں رکھتے کہ جی ہمارے بڑے چگلی کر رہے ہوتے ہیں, کیا پھر ہم ان کو روکے نا, ہمارے بڑے کو ظلم کر دیتے ہیں تو نہیں. دیکھیے انداز دیکھیے, یس بات اچھی ہے طریقے سے کریں, اور ساتھ ہی باپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں ابا جی آپ کا قصور نہیں ہے, اصل میں کوئی چھوٹا بن کے بہت عقل مند نہیں ہو گیا. فرق اتنا ہے کہ قد جانی من العلم, بس میں نے آپ سے پہلے قرآن پڑھ لیا, میرے پاس علم آ گیا. اور آپ اگر یہاں عربی کی خوبصورتیاں دیکھیں, یہ نہیں کہا انی قد جانی علم, کیا کہہ رہے ہیں من علم, تھوڑا سا علم آیا بس. من تبعیض کے لیے ہوتا ہے, سم آف پارٹ آف, یعنی یہ ان کی کسر نفسی ہے کہ میرے پاس علم آ گیا معلوم جاتی کا, جو آپ کے پاس نہیں آیا. تو کیا دلیل ملی کہ جب ہم قرآن پڑھنے کے بعد کسی ایسے رشتہ دار پہ تنقید کریں یا اس کی اصلاح کریں تو یہ اس کو ضرور احساس دلائے کہ دیکھو بھائی میں بھی ایسی تھی, دیکھو میری بہن میں ایسی ہوں, بس فرق اتنا کہ اب قرآن پڑھ لیا, اب مجھے تم سے زیادہ پتہ چل گیا, تو تم میری اس بات کو مان لو گویا کہ میں تمہیں جو منع کرتی ہوں وہ قرآن کی روشنی میں کر رہی ہوں. تو پھر آپ کے اندر وہ ہوا نہیں بھرے گی بہت کہ میں عالمہ بن گئی ہوں اور میں بہت نیک ہوں, اللہ نے مجھے سکھا دیا وہ ہدایت آئی. جیسے سورۃ بقرہ میں ہمیں آیت 38 میں پڑھ چکے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, بس تم جب آ جائے تم میں سے ہدایت اس کے پاس، پھر وہ ہدایت کو مان لے تو فلا خوف علیہم. تو لہٰذا بڑے پیار سے کہتے ہیں فتبعنی، بس آپ میری پیروی کیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا. دیکھیے کتنا خوبصورت طریقہ ہے، اس میں بھی تبلیغ کا ایک اور انداز کہ ایک طرف دلائل کے ساتھ سمجھایا، محبت اور احترام کے ساتھ سمجھا دیا. سورۃ الانبیاء میں بھی ہم ان کے بہت خوبصورت جملے سنیں گے اسی بارے میں. اب یہاں کیا کہتے ہیں، اہدک صراطا سویا. اہدی کا لفظ کیا ہے، ہدیہ، تحفہ، فالو کرنا، راہ دکھانا. صراط کے لفظ کو سمجھ لیجئے، دیکھیے ایک لفظ عربی میں آتا ہے سبیل اور ایک ہے صراط. اہدنا صراط المستقیم، سبیل المستقیم نہیں کہا، یا یا صراط کا سویین کا ہے، سبیلن سویا نہیں کہا. فرق کیا ہے، لفظ صراط جو ہے نا اس کی جمع نہیں ہوتی، اونلی ون وے، اونلی ون پاتھ، جبکہ سبیل اور سبل واحد اور جمع. یعنی یہ اتنا گہرا نقطہ ہے سورہ فاتحہ کو اگر نظر میں رکھیں، اونلی ون وے ٹو گو ٹو جنہ. آپ نے کبھی کوئی ایسی بلڈنگ دیکھی ہو کہ جدھر پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہو؟ دیکھی ہوگی کوئی، یہ سوچیں ذہن میں، کوئی یو ٹرن نہیں، کوئی کہیں مڑنا نہیں، یہ نہیں کہ سائڈ روڈ، بیک روڈ، فلار روڈ، کوئی شارٹ کٹ، نتھنگ. تو جنت میں جانے کا اونلی ون راستہ کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی بات ماننا. تو کہا کہ میں تجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. لفظ سوی یا ذرا ہمارے لیے نیا ہے، سین واو یا سے سوی، ہموار، بے نقص، بے عیب اور درست راستے کو کہتے ہیں. یعنی میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اب یہاں ایک بڑا خوبصورت سا نقطہ دکھ رہا ہے کہ باپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں ٹوکا، اچھا آئے میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں، آئے میں آپ کو ذرا روزہ رکھنا سکھاؤں، نہیں کہا، آپ آتے میں جنرلی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. خیر باپ کو ابھی بھی کہتے ہیں کچھ اور، کیا آیت 44، یا بتلا تعبد الشیطان. یہاں پھر ایک عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے گا، پہلے سیدھا راستہ دکھانے کی بات کر لی، پہلے توحید کی بات کر لی، اب شیطان کی بات کی ہے. پہلے کیا ہے، ڈوز پھر ڈونٹس. اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے گا، اس کی بندگی نہ کیجئے گا. ان شیطان کان للرحمن اسیہ، کیونکہ شیطان تو یقیناً رحمان کا نافرمان ہے. چلیے یہاں دیکھے گا، تبلیغ کے تین نقطے آپ کو ان تین آیتوں میں دیکھیں گے. پہلے کیا کیا، ڈوز بتا دیے، اب وہ ڈو دس، یہ کیجئے یہ کیجئے. اب آیت 44 میں کیا بتا رہے ہیں، ڈونٹس، نہ یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے. یہ ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے، جب بھی کسی کو دین کی بات کریں تو یاد رکھیے گا، لوگ ڈوز پہ اتنا مائنڈ نہیں کرتے، ڈونٹس پہ بہت افینڈ ہوتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ آپ لوگوں سے کہ نماز پڑھے، وہ کہتے ہیں ہاں بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. ہاں واقعی میں نہیں پڑھتی، سستی کرتی ہوں. آپ انہیں کہتے ہیں روزہ رکھے، وہ کہتے ہیں یس وی ہیو ٹو ڈو، ڈوز 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 ڈوز، ذکر کرے، اذکار کرے، کبھی کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. آپ ایک دفعہ ان سے بات تو کریں کسی ڈونٹ کی، کہ آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ پردہ کر لیں، یا آپ خاشی نہ کریں، اسراف نہ کریں، تو کٹ 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 آگے سے جواب ہوں گے کہ نہیں جی یہ کیسے. جب لوگوں کی ناپسندیدہ چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں نا تو وہ الجھتے ہیں. تو پہلا راستہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیں، پھر اس کے بعد ڈونٹس کی بات لیں. اب تیسرے سٹیپ پہ پھر کیا کہنا ہے، آیت 45، یا بتینی خاف یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ پکڑے. ترتیب یاد ہے، پہلے ڈوز پھر ڈونٹس، اور اب تنبیہ، وارننگ، ابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ابو جہنم میں نہ چلے جائیں. فتکون للشیطانی ولی، یا پھر ساتھ ہی ان کو گلٹ سے اور سٹریس سے نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ہاں شیطان کے پھر آپ دوست نہ بن جائیں. یعنی آپ تو برے نہیں ہیں لیکن شیطان بہت برا ہے. ترتیب سمجھ آئیے، انبیاء کرام کی باتوں میں کتنی حکمت ہوتی ہے. یہاں پتہ کیا چلا کہ اگر اولاد کو اللہ ہدایت دے دے تو ماں باپ کو بھی اس راستے پہ بلانا چاہیے. دوسری بات ہے، کیا باپ شیطان کا پجاری تھا؟ کیا وہ ورشپ کرتا تھا شیطان کو؟ نہیں، معروف معنوں میں باپ شیطان کا پجاری نہیں تھا، لیکن بتوں کی پوجا اصل میں شیطان کی پوجا. روایت ملتی ہیں کہ ہر بت کے پیچھے ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، تو جب کوئی بت کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اصل میں شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے. اسی کا لفظ یہاں آیا ہے، عربی زبان میں ایک لفظ ہے آسی، فائل کے ساتھ سمجھے، فائل کا وزن ہوتا ہے، نافرمانی کرنا. اب اس سے اسیجن بہت نافرمانی کرنے والا، یہ صرف مشبہ ہے، اور اس صورت میں اس کی بہت مثالیں، یعنی ایگزیجریشن ہے ہر چیز میں. پتہ کیا چلا کہ اطاعت اس کی جائے گی جو خود اللہ کا فرما بردار ہو. نافرمان کی بات ماننے والا خود بھی نافرمان ہے. کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ خود کہاں چل رہا ہے. یا بتی، بار بار محبت کی باتیں، یا مسئلہ کا میم سین سین سے چھو جائے گا آپ کو عذاب رحمان کا. ہائی لائٹ کریں لفظ عذاب من الرحمان کو. کبھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ رحمان بھی عذاب دے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے عذاب جو دنیا میں آتے ہیں نا ہم پہ، یہ رحمان کا رحم ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں. سیلاب آیا، گھر ڈوب گیا، پھر زندہ بچ گئے تو ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت ہو گئی کہ بہت سارے سامان کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے بغیر بھی ہم جی سکتے ہیں. جس عذاب سے بندہ نصیحت لے لے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے. اور شیطان کو دوست بنانا کیا؟ اس کی باتیں ماننا. اب یہاں تک تو ہے ایک محبت والے بیٹے کی بات. اب باپ کا جواب سنیے، اس کے بعد ہم بریک لیں گے. رم ٹھیک ہے، ریڈی ہے نا؟ جی، آیت 46. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ چوٹ پڑ گئی نا. راغبہ کا لفظ پیچھے پڑا آپ نے، اور ابراہیم کے تصور میں آیا تھا. چلیے پہلا سپارہ یاد ہے کچھ؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ. یاد آئی آیت؟ کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم کے طریقے سے سوائے اس کے جو بیوقوف کر لے اپنے نفس کو؟ وہی لفظ ہے ادھر. رغیبہ سے لفظ راغبن کیا ہوتا ہے؟ پھیرنے والا. حمزہ جو ہے نا ادھر آ، یہ سوال کیے کیا تم پھیرنے والے ہو؟ رغبت کرنا، بے رغبتی کرنا. آگے چونکہ ان آ رہا ہے تو اپوزٹ معنی میں، یعنی بے رغبتی. کیا ہو گیا تجھے میرے بتوں سے کوئی بے رغبتی نہیں رہی؟ اچھا جی، یہاں کیا باپ کہہ رہے ہیں؟ یا ابراہیم. یہ ہے وہ نقطہ جس کا خلاصے میں ذکر کیا تھا. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا بتی یا بتی یا بتی. اور باپ کیا کہتا ہے؟ یا ابراہیم. غصے میں باپ بیٹا کر رہا ہے لجاجت سے، پیار سے بات، اور باپ کر رہا ہے غصے سے بات. لا الم تن تہی لار جمنک، اگر تم باس نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. لا ارجو منک، بہت شدت ہے اس میں، لام بھی شدت کی ہے، اور جمنک میں نون پہ جو شرط ہے نا، یہ بھی شدت کی ہے. شیورلی آئی ول رجم یو، یہ مطلب ہے سنسار کر دوں گا، پتھر مرواؤں گا کہ اس کے ساتھ ہی مر جاؤ گے. واہ جرنی ملیا، اور اگر بچنا چاہتے ہو تو گیٹ آؤٹ. یہ واہ جرنی ملیا کا ترجمہ انگلش میں یہی لکھ لیں، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہوم. ہجارا یا حجر سے ملیا، مدت سے دور چلے جاؤ. میم لام واؤ روٹ ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. املی لہم، املا زمانے دراز. مہلت کا لفظ بھی اسی سے ہے، واملی لہم، یعنی چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری یہ باتیں مجھے برداشت نہیں ہو رہی، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. یہ باپ کا کٹھور لہجے کا جواب تھا. پھر ذرا بیٹے کا محبت بھرا جواب دیکھیے، آیت 47. قال السلام علیک، اچھا میں جا رہا ہوں تو پھر آپ پہ سلامتی ہوں. یہ ہے سلام متارکہ. جب بات نہیں بن رہی، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، نہیں مانتے، تو آئی ایم گوئنگ، لیکن آپ کو پھر بھی سلامتی کی دعائیں ہی دے کر جاؤں گا. سأستغفر لک ربی، ہاں میں آپ سے آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا. کس بات پہ؟ ایک تو جو آپ شرک کر رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ نے مجھے نکال دیا. ہاں مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ انہ کا نبی حفیہ، وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے. اتنا خوبصورت یہ نقطہ ہے اسلام کا کہ آپ دیکھیں گے ابراہیم کو اپنے رب پر بڑا مان تھا. اور یہ مان کب آتا ہے؟ جب آپ رب کے لیے کچھ کر چکے ہو. کہا کہ میں اپنے خصوصی تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. اتنے سخت جواب کے بعد بھی بیٹے کا انداز اتنا ادب والا، بلکہ اپنے مہربان رب سے دعا کرنے کا ارادہ. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر اللہ سے دعا کرنا, کیا مجھے بھی رب پر اتنا مان ہے, خود سے مجھے کیا میں کہتی ہوں میرا رب مجھ سے بہت مہربان ہے. جو حفی ہے نا, حفی ان پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں یا شاید آگے بھی آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کان کا حفی, انتہائی مہربان ہونا, ہمدردی, درد مندی, نرمی, اس طرح سے کہ میرا رب تو میرے رب کے ساتھ بڑے خفیہ تعلقات ہیں, یہ سمجھ لیں آپ اپنے لیے. یہاں سے آپ دیکھیے دشمنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر پاتے. یاد رکھیے ہر مبلغ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمدرد ہو, درد مند ہو, نرمی ہو. کیوں؟ نفرتیں نفرت کو جنم دیتی ہیں, ہمیشہ محبتوں سے دل جیتے جاتے ہیں. کسی کی بات بڑی اچھی تھی کہ خون کا داغ پانی سے دور ہو جاتا ہے, خون کا داغ خون سے دور نہیں ہوتا. صاف ٹیبل کو گندے کپڑے سے صاف کریں گے نا تو وہ ٹیبل اور گندا ہو جائے گا. اسی طرح کی سافٹ ورڈز, لین, نرمی لوگوں کے اندر سے نفرتوں کو ختم کرتی ہے, اور طائف والوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے جو کیا وہ اسی کی دلیل ہے. اچھا آپ سوچیں گے اتنا حوصلہ کیسے آتا ہے, ہم تو پہلی بات ان کے پٹاخ سے بولے تھے, پھر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی, پھر میں نے کہا جاؤ بھاڑ میں, جاؤ آگ میں. تو یاد رکھیے با مقصد انسان اللہ کی خاطر پتھروں جیسی باتیں سن کر بھی سہ جاتے ہیں. آپ دیکھیے بھیکاری ہوتے ہیں نا, ان کا ایک مقصد ہے کہ میں نے بھیک مانگنی ہے. شاید 80% جگہوں سے ان کو ڈانٹی پڑتی ہے, چلو بھاگ جاؤ, لیکن چونکہ مقصد ہے, آپ ڈانٹیں, آپ غصہ کریں, آپ جتنا ڈانٹیں گے نا وہ اتنا آپ باجی دے دینا, باجی دے دینا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پیسے چاہیے. چند سکوں کے لیے کوئی ڈانٹ سن کر بھی برداشت کرے تو آپ کو مجھے جنت لینے کے لیے کیا لوگوں کی بات نہیں سننی. آج بھی آپ دیکھیے جب لوگ جاب پہ ہوتے ہیں نا تو اپنے باس کی باتیں سن کر آگے سے نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ جاب چلی جائے گی, مالک ناراض ہو کے نکال دے گا. تو جس نے اللہ کو اکبر سمجھا کیا وہ پھر اللہ کی لیے باتیں سن کر ناراض ہوگا؟ نہیں. ہمارا حال کیا کہ عموماً بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت میں ڈانٹ ڈونٹ کے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا یہی مزاج تھا, اور دین کی دعوت دینے والا گالیاں کھا کر بھی بد مزہ نہیں ہوتا, ہمت نہیں ہارتا, بڑا سخت ہوتا ہے, سٹبن, ڈیپ نہیں میں کہوں گی, برا لفظ لگتا ہے. دین کے لیے آپ کو سٹبن ہونا پڑے گا. لو ایٹ ون سائڈ, کوئی جواب دے نہ دے, کوئی کیئر کرے نہ کرے, بس وہ لوگوں کے لیے محبت سے تڑپتا ہی رہے گا, کیونکہ سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے لیے کس چیز کی مجھے طلب ہے. گاہک بہت ساری چیزیں کھلواتے ہیں, یہ کھولو کپڑا, اور خاص طور پہ پاکستانی عورتیں سارے کھلوا کے بعد میں کہتی ہیں نہیں اچھا پھر آؤں گی سوچ کے. کیا کرتے ہیں, کچھ تو بڑبڑانے لگ جاتے ہیں نا, تم نے لینے ہی نہیں تھا پہلے. لیکن عموماً کیا ہوتے ہیں, صبر کرتے ہیں اور سارا کچھ کر کے نقص نکالتے ہیں, نہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا, خدا حافظ, ابھی تو لینے نہیں آئی تھی, آج تو دیکھنے آئی تھی. کرتی ہیں نا عورتیں, لیکن وہ صبر کر لیتے ہیں. تو آج لوگ کمرشل اخلاق کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں آتا. کبھی آپ سنیں, یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایسا جاب کرتے ہیں جو لوگوں سے رائے لیتے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن کا آج رواج ہے, تو وہ فون کر کے گالیاں کرتے ہیں اپنے گھروں میں, آپ ہماری سروس سے متاثر ہیں, دے ہے وہ ہے, آگے سے گالیاں پڑتی ہیں. آپ کو ہوتا ہے ان کو, کبھی آپ کو بھی گھر میں فون آتے ہوں گے کہ ہمارے سے بچے پڑھوا لیں. یہاں تو پتہ نہیں کم آتے ہیں, ناروے میں بڑے فون آتے ہیں, یہاں بھی آتے ہیں, ہمارے پاس اسکول میں ناروے کے فون میں اتنے فون آتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ ان کو نمبر ملتے کہاں سے ہیں. وہ پیچھے سے ڈکشنریوں میں پاکستان میں بیٹھے لے, جی ہم نے اکیڈمی کھول لی, آپ بچے پڑھوائیں. تو اب تو وہ جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود پڑھاتے ہیں, تم نے پڑھوانا ہے تو ہم سے پڑھوا لو, لیکن وہ ڈانٹ ڈونٹ کھا کے پھر چپ ہو جاتے. اس طرح ہم نے بھی تھکنا نہیں ہے, اس طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لے کے آئیں گے. یہ لفظ جو نا حفی, اس کا روٹ لکھ لیں, ہا فا واؤ, حفی جو بہت زیادہ متلاشی ہو, سیکر, تلاش کے ساتھ کسی کا حال معلوم کرنا, یعنی کوئی کسی کے بارے میں متلاشی تب ہی ہوتا ہے جب اس سے کنسرنڈ ہوتا ہے, کسی کے حالات کو جاننے کی کوشش کرنا. سورۃ شعراء آیت 86 میں بھی حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے تڑپنا آتا ہے, अच्छा एक बार समझ लें, इब्राहिम कितना तड़पे, बाप को फायदा हुआ, सअस्तग़फिरुलक रब्बी। इब्राहिम की दुआ तो कबूल नहीं हुई, मगर वो दुआ आज हम सब की दुआ बन गई कि रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, सूरह शुरा 86 में आता है। तो हमें सिखा दिया कि तड़पो। अच्छा जब इब्राहिम को पता चल गया कि बाप मुशरिक है, फिर उसके बाद दुआ नहीं की, तो क्या पता चला कि जिंदा मुशरिकों के लिए दुआ कर सकते हैं हिदायत की, दुनिया से चले जाए उसके बाद दुआ नहीं की जा सकती। बाप की डांट सुन के, बातें सुनकर पीछे हो गए। अब अगला हिस्सा इंशाल्लाह ब्रेक के बाद करते हैं, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा मॉरल्स हैं। लगने में, देखने में लगता था आज का सबक कैसे गुजर जाएगा, स्टोरीज है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नबियों की कहानियों में कितने अमल के नुक्ते हैं। इंशाल्लाह 20 मिनट की ब्रेक के बाद वापस में हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। जी ये लाइट बंद करके प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी मूव कीजिए। जी ऑनलाइन पे भी ब्रेक है, 20 मिनट देख लीजिए, यहाँ वाले और वहाँ वाले एक साथ ब्रेक खत्म करेंगे इंशाल्लाह।